शर्त ये रखी है, कामयाब वो होगा जो सालेह करेगा, नेकी का अजर मिलेगा, सालेह के बदले जन्नत मिलेगी। अजर और चीज है, जन्नत और चीज है, अजर और इनाम। अब मैं बहरहाल अभी इस मौजू पे नहीं जा रहा, वरना ये भी एक क्रिटिकल मौजू है, इसके ऊपर बहस है उलमा की, उराफा की, कि भाई नेकी के बदले क्या मिलेगा और जन्नत किसके बदले है, किस अमल के बदले। तो बस, लेकिन मैं अगर उराफा के नज़दीक बयान करूँ मुफस्सिरीन के, तो अमल सालेह शर्त है जन्नत की, शर्त रखी अल्लाह ताला ने। तो इसलिए हम बहुत सारे नेक काम कर रहे होते हैं मगर सालेह नहीं करते, इसलिए शर्त ये देखनी है कि बर वक्त हो। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि मसलन फ़र्ज करें, दो बर वक्त अमल के लिए दो शर्तें, एक तो ये कि बर वक्त हो, जिसका जो वक्त बनता है, अभी आपका लेक्चर सुनने का वक्त है या अमल सालेह, आप लेक्चर छोड़ के मुस्तहब नमाजें शुरू कर दें, आप कहें नहीं जी मैं तो मुस्तहब नमाज पढ़ रहा हूँ, जी मुस्तहब नमाज पढ़ना नेकी हो सकता है मगर सालेह अमल नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इस वक्त जो टाइम मुकर्रर किया गया इस वर्कशॉप के अंदर वो दर्स सुनना है अमल सालेह। तो अज़ान मोहतरम, अमल सालेह की ये तीसरी शर्त है बर वक्त अमल। बर वक्त के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ये कि वक्त पर हो, जिसका जो वक्त है उस वक्त वो अमल अंजाम दिया जाए, और दूसरी शर्त यह है कि सामने वाले की ज़रूरत को पूरा भी कर रहा हो, जो उसके अंदर कमी है वो अमल उस कमी को पूरा भी कर रहा हो। मैं आसान मिसाल दूँ ताकि मतलब की वजाहत हो जाए। मसलन फ़र्ज़ करें कोई इंसान भूखा है, उसे ज़रूरत है रोटी की, उसे ज़रूरत है खाने की, मैं उठूं उस भूखे को जिसने दो दिन से खाना नहीं खाया, उसको अशद ज़रूरत है इस वक्त राशन की, उसको अशद ज़रूरत है रोटी की, मैं उठूं और ले जाके उसके हाथ में कुरान दे दूं, नहजुल बलागा दे दूं, सहीफ़ा सज्जादिया दे दूं और कहूं इसको पढ़ो, ये मैंने नेकमल किया है, कितनी खूबसूरत किताबें दी हैं, कायनात की सबसे खूबसूरत किताबें उसको दे दी मैंने, कुरान करीम, नहजुल बलागा, सहीफ़ा सज्जादिया, कितनी खूबसूरत किताबें दी हैं, मगर मैंने सालेह अमल नहीं किया, उसको अभी किताब की नहीं राशन की ज़रूरत, तो मुझे राशन देना चाहिए। और इसी तरह अगर कहीं पर इंसान पुर है, खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है, राशन वाशन सब है, वहाँ उसको ज़रूरत है तालीम की, और मैं तालीम के बजाय फिर उसे राशन दे दूँ, नेकी हो सकती है मगर सालेह अमल नहीं हो सकता। अज़निगाह कुरान साले अमल ये जब ही बनेगा जब मैं सामने ज़रूरत भी पूरी कर रहा हूँ जिस वक्त जो ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मेरे वजूद के अंदर, मैं गर्मी के अंदर दौड़ता हुआ आया बाहर से, मेरे वजूद के अंदर प्यास की शिद्दत थी, गर्मी का मौसम है, मुझे प्यास लगी हुई थी, मुझे चाहिए था पानी का गिलास, आप मुझे पानी ना दें, एसी कमरे में बिठा दें, सब कुछ दें, मेरे सामने खाने लगा दें, बिरयानियाँ दें, एक से एक नेमतें मेरे सामने रख दें मगर पानी ना दें, तो आप नेकी तो कर रहे हैं मगर सालेह अमल नहीं कर रहे। सालेह के लिए शर्त यह है कि इतनी जजमेंट आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी आपके अंदर जीर की जहानत होनी चाहिए कि आप सामने वाले को देख लें कि उसके अंदर ज़रूरत किस चीज़ की है और इस वक्त वो अमल सही भी है या नहीं है। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, हम जो आमाल अंजाम दें उसके लिए हमें वक्त का तायुन बहुत ज़रूरी है, कि हम वक्त का तायुन करें कि हमने किस वक्त क्या अमल करना है। इसके लिए नहजुल बलागा में मौला फरमा रहे हैं कि अलफुरसत अलफुरसा फुरसतें तमुर्रु मर्र सहाब, बादलों की तरह हैं, जैसे आप देख रहे हैं बादल आता है ठहरता नहीं है, गुजर जाता है। तो मौला अली कह रहे हैं ये जो फुरसत है, फुरसत का मैं आसान जबान में तर्जुमा करूँ और आसान करूँ, तौफीक मिलना, किसी काम की तौफीक मिलना, ये तौफीक मिलना अल्लाह की जानिब से नेमत है। सहीफ़ा सज्जादिया में इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्म सल्ल अला मुहम्मद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि परवरदिगारा मैं तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करूँ, ये नेमतों के शुक्र की तौफीक मिलना ये भी एक नेमत, यानी मैं तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं, ये जो मुझे शुक्र की तौफीक मिल रही है ये तौफीक खुद एक नेमत हो गई, ये तो खुद एक नेमत काउंट हो गई, अब मैं शुक्र अदा किस तरह करूं। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, توفیق ملنا، توفیق یعنی فرصت، یہ توفیق الحمدللہ آپ کو ملی ہے. ابھی جیسا برادر بیان کر رہے تھے اور مجھے جو بتایا گیا کہ آپ، میں اگر آسان زبان میں سمجھانے کے لیے ہوں کہ کسی بھی تنظیم کی، تنظیم کے لیے جو ورکنگ ہوتی ہے اس کی اصل چیز، بیک بون، ریڑھ کی ہڈی، اس کی کریم ہوتی ہے، کابینہ ہوتی ہے، وہ بیک بون کہلاتی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ پورے سمجھیں کہ ایک بیک بون بیٹھی ہے ایک تنظیم کی. آپ، اور ظاہر سی بات ہے جو ابھی برادر نے بیان کیا، ایسا ہی ہے کہ آپ جو کام کریں گے آپ کی فعالیت دیکھ کر نیچے جو ہے وہ کارکنان پہ اثر ہوگا، آپ کی فعالیت، کیونکہ آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں. یہ یاد رکھیں، سب سے پہلے اپنی اہمیت پہچانیں کہ ہم ہیں کون. بعض اوقات انسان، سب سے بڑا مسئلہ انسان کا پتہ ہے کیا ہے، کہ انسان یہی بھول گیا ہے کہ میں ہوں کون، اپنی قدر نہیں جانتا. میں اپنی، ہم اپنی قدر نہیں جانتے کہ ہمیں اللہ نے توفیق کیا دے دی ہے، ذمہ داری کیا دے دی ہے، رسپانسبلٹی کیا دے دی ہے، اور میں اس رسپانسبلٹی کو ابھی تک پہچان نہیں پا رہا. اس لیے سب سے اہم ترین چیز یہ کہ ایک اور مقام پہ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ کسی کو قیادت، یعنی یہ میں اب اس معنی میں نہیں لے رہا، ملت کی قیادت وہ ایک الگ معنی ہے، لیکن آپ اس وقت جس پوزیشن میں ہیں، مرکزی کابینہ کسی تنظیم کی ایک لیڈر، لیڈرشپ ہوتی ہے، نیچے والے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ پہلے یہ پہچانیں کہ آپ اس وقت ان کے لیے قیادت کر رہے ہیں، ان کی قیادت کر رہے ہیں، وہ آپ کی قیادت میں کارکنان چل رہے ہیں. اچھا، کارکنان پھر کیا ہیں؟ وہ مبلغ دین ہیں، مبلغ اسلام ہیں، تبلیغ کرنے والے، انہوں نے جا کے عوام کے اندر تبلیغ کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے. تو اس لیے مبلغ کی ذمہ داری مولا علی نے ایک یہ رکھی نہج البلاغہ میں کہ وہ تبلیغ سے پہلے، پہنچانے سے پہلے اپنے وجود پہ وہ چیزیں اتار لیں، اپنے اندر وہ چیزیں اتار لیں. پہلی شرط یہ رکھی امیر المومنین نے. اب عزیزان معظم توجہ سنیے گا، آپ ایک بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی. آپ اپنی پہلے اہمیت پہچانیں کہ ہم جمع کیوں ہوئے ہیں، کیا کرنے جمع ہوئے ہیں. تو اس لیے توجہ سنیں، آپ کی فعالیت اثر رکھتی ہے نیچے کارکنان کے اوپر، اور آپ جتنا فعال ہوں گے کارکنان اتنے فعال ہوں گے، آپ جتنا غیر فعال ہوں گے کارکنان اتنا غیر فعال ہوں گے. اس لیے مثلا عہدے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عہدہ اس لیے نہیں ملتا کہ انسان نیچے والوں پہ برتری جتائے، نہیں، عہدہ ایک ذمہ داری ہے، اور خصوصاً جب یہ الہی عہدے ہوں، الہی تنظیموں کے اندر جن کا ہدف الہی ہو، جن کا ہدف اسلام ہو، تو ان الہی تنظیموں کے اندر جو عہدے ہوتے ہیں وہ خود پسندی کے لیے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ عہدے اللہ کی جانب سے ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، سعادت ہوتی ہے. میں آسان زبان میں کہوں، وہ عہدہ اصل میں خدمت کے لیے دیا جاتا، برتری کے لیے نہیں دیا جاتا. اللہ کی جانب سے اگر یہ ایک الہی تنظیموں میں آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک سعادت ملی ہے، ہم اپنا مقام پہچانے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. ورنہ پھر میں صحیفہ سجادیہ کا سہارا لیتا ہوں، مولا فرماتے ہیں ایک دعا کے اندر بہت خوبصورت جملے، ان جملوں کو نوٹ کر لیں، اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیں، اپنے وجود میں اس جملوں کو اتار لیں. امام فرماتے ہیں، امام چہارم، امام فرماتے ہیں کہ پروردگارا اس راہ پہ، اس راہ سے مراد اللہ کی راہ، راہ خدا، صراط مستقیم. سید الساجدین فرماتے ہیں کہ پروردگارا جو کام اس راہ پہ، جو کام تو نے مجھ سے لینا ہے مجھ ہی سے لینا، میری جگہ کسی اور کو نہ لانا. بہت خوبصورت قانون ہے، یعنی سید الساجدین فرما رہے ہیں میرا ٹرانسفر نہیں کر دینا. ٹرانسفر اللہ کے یہاں بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کسی ادارے میں اگر جاب کر رہے ہو ٹرانسفر ہو جاتا ہے نا ایک شہر سے دوسرے شہر، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ہمارے یہاں تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن خدا کا ٹرانسفر ذرا الگ ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ جب کوئی راہ پہ فعالیت نہیں دکھاتا، کوئی فرد، انڈیویجول بھی اگر کوئی وہ انڈیویجول بات کریں، فردی طور پر اگر وہ فعالیت نہیں دکھا رہا، ان امور کو ایسے انجام نہیں دے رہا جیسے خدا چاہتا، یا ایز اے نیشن، ایز اے قوم، اگر کوئی قوم بھی راہ خدا پہ نہیں کام کر رہی، تو خدا کا قانون ہے ٹرانسفر کر دے گا. خدا کیا ٹرانسفر کرے گا؟ اچھا، ہم ملکی اداروں کی بات کریں تو وہاں پہ ٹرانسفر ایسے ہوتا ہے کہ ایک مکان، ایک شہر سے دوسرے شہر بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں ٹرانسفر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں بھیجتا، خدا راہ سے ہٹا کے گھر بٹھا دیتا. یعنی میں اور اگر نہج البلاغہ میں اگر دعائے کمیل کی اصطلاح میں کہوں، خدا نظر کرم ہٹا لیتا ہے، اور یہ وہ جہنم ہے، یہ وہ عذاب ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں یا الہی یا الہی، دعائے کمیل، صبرت علی عذابک، اے پروردگارا میں تیرے اس عذاب پر جو جہنم کی آگ ہے اس پہ صبر کر سکتا ہوں، اس کو برداشت کر سکتا ہوں، صبر تو علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، لیکن تجھ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا. یہ دعائے کمیل کے خوبصورت جملے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں تجھ سے دوری، یہ دوری کیا ہے؟ یہ دوری یعنی اللہ کی نظر کرم ہٹ گئی. خدا کسی کو اگر اس کے حال پر چھوڑ دے یہ سب سے بری جہنم، مولا علی کی نگاہ میں یہ ہے سب سے خطرناک جہنم، وہ اس جہنم کی آنکھ سے بھی خطرناک جہنم یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حال پہ چھوڑ دیا، وہ اپنے حال پہ اس سے امور لے لیے، یہ کتنی بڑی جہنم، اس سے سعادت سلب کر لی، اس سے توفیق سلب کر لی، وہ فرصتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، یہ سب سے بڑی جہنم ہے. عزیزان محترم، برادران عزیز، بندگان خدا، توجہ کریں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ یہ سعادت ہے راہ خدا پر کام، راہ خدا پہ. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، سب سے زیادہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کون سی صفت کی مذمت کی ہے؟ سستی. یہ جو ہمارا موضوع ہے، اچھا کیا برادران نے ٹاپک تو بہت خوبصورت دیا ہے، اس کے اوپر لیکچر تو نہیں اشرے بھی ہو سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن خوبصورت موضوع ہے نہج البلاغہ کی نگاہ سے سستی. ورنہ آپ نہج البلاغہ دیکھیں، امیر المومنین نے اپنے، ابھی میں ان کی بات نہیں کر رہا دشمن کی، شام سے جو لشکر آیا مولا علی کے مقابلے میں، ان سے نہیں، مولا علی نے جو اپنے لشکر کو خطبے دیے ہیں وہ بہت خوبصورت خطبے ہیں، آج ہمارے لیے بڑے تربیتی خطبے ہیں. امیر المومنین نے اپنے لشکر کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہو. پہلے ان کی نیتیں صاف کروائیں مولا نے، کہا کہ پہلے اپنی نیت صاف کرو، اپنا ارادہ صاف کرو، میرے ساتھ چلنے کے لیے پہلا معیار ہے اخلاص، خلوص. مولا علی نے کہا راہ خدا پہ علی جیسے امام کے ساتھ چلنے کے لیے پہلی شرط ہے اخلاص، خلوص، مفاد نہیں. مفاد پرست کبھی بھی راہ خدا پہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ مفاد پرست جب تک ہے جب تک مفاد ہے، مفاد ختم، جیسے وہ محاورہ ہے نا، مفاد کی دوستی فساد پہ ختم. اکثر دوستیاں بھی مفادی نہیں ہونی چاہیے ہماری، دوستیاں بھی الہی ہوں، دوستیاں بھی اخلاص کے ساتھ ہوں، ورنہ مفاد کی دوستی فساد پہ ختم ہوتی ہے، یہ تو ایسا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے. اس لیے مفاد نہیں. حتیٰ کہ میں چلیں، میں اور آپ کو انشاءاللہ، کیونکہ الحمدللہ نظریاتی لوگ ہیں، اس لیے میں ذرا اور آگے آپ کو لے کے جاتا ہوں. حلال مفاد بھی نہیں رکھے راہ خدا پہ کام کرنے کے لیے، مقصد پہ نگاہ رکھے. مثلا میں راہ خدا پہ اس لیے کام نہ کروں کہ جنت ملے گی، جنت بھی ذہن میں نہیں لائیں، نعمتیں بھی ذہن میں نہیں لائیں، بلکہ اس لیے کروں کہ یہ حکم رب ہے، مجھے اس پہ کام کر کے خدا ملے گا، مقصد ذات خدا ہو، اللہ بس. ورنہ آپ یاد رکھیں، حقیقت میں جن لوگوں کی نگاہ مقصد پہ ہوگی، ایک شرط ہے اللہ کی، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، جن لوگوں کی نگاہ مقصد پہ ہوتی ہے فائدے انہیں خود ملتے ہیں، مفادات خود پورے ہو جاتے ہیں، لیکن جن کی نگاہ فائدوں پہ ہوتی ہے انہیں فائدے ملتے ہیں، مقصد نہیں ملتا. اور یہ جو مولا علی کہہ رہے ہیں نا کہ میں تجھ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا پروردگارا، بعض اوقات خدا انسان کو فائدوں کے حوالے ہی کر دیتا ہے، بعض اوقات فائدوں کے حوالے کر دیتا ہے. مثلا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہ اللہ کی راہ پہ کام کروں گا، مجھے یہ ملے. مثلا میں یہ سوچوں کہ میں نماز پڑھوں تاکہ لوگ مجھے، میری سوسائٹی مجھے نمازی کہے، تو واقعی خدا پھر مجھے اسی حوالے کر دے گا، لوگ مجھے نمازی کہنے لگیں گے، لوگ میری تعریفیں شروع کر دیں گے. بعض اوقات یہ تعریفیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، یہ تعریفیں انسان کے اندر عجب پیدا کرتی ہیں، اس لیے پناہ مانگے اللہ سے، عجب سے، خود پسندی سے، بڑائی سے. اس لیے بس عزیزان محترم توجہ سنیں کہ یہاں پر میں اس چیز کو اپنے ملحوظ خاطر رکھوں کہ امیر المومنین نے کیا کہا کہ پروردگار، امیر المومنین نے اپنے لشکر کی جب مذمت کی تو اس میں ایک جملہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہو، یعنی تم میرے ساتھ اس لیے جڑے ہو کہ تاکہ تمہارے مفادات پورے ہوں. مولا علی کے ساتھ جڑے ہو، مفادات پورے ہوں. بھائی ہم مولا علی کے ساتھ کیوں ہیں؟ تاکہ مولا جنت لے جائیں، قسیم نار ول جنہ، سنیے نا حدیث، قسیم نار ول جنہ، علی علیہ السلام جو ہے وہ جنت دوزخ کی تقسیم کرنے والے، حدیث میں, تو میں مولا علی سے کیوں جڑا ہوں, میں مولا علی کو اس لیے کیوں مانتا ہوں, اس لیے کہ جنت لے جائیں گے, نہیں یہ بھی مفاد ہے, اس لیے نہیں بلکہ علی سے اس لیے جڑو کہ علی جنت نہیں علی خدا تک لے جائے, علی وہ معرفت کرانے والا امام ہے جو ہمیں خدا کی معرفت کرائے, اس لیے مولا سے جڑیں, اس لیے امیر المومنین سے جڑیں, ورنہ معذرت کے ساتھ یہ جملہ بڑا تلخ ہے لیکن میں نے کئی جگہ مجالس میں اور اس میں کہا کہ مثلا فرض کریں ویسے ایسا ہو نہیں سکتا لیکن اگر فرض کریں سمجھنے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ عہدہ نہیں دیتا, یہ جنت اور دوزخ کی تقسیم والے نہ ہوتے, یہ جوانان جنت کے سردار نہ ہوتے, تو پھر بھی ہم ان سے جڑتے یا نہیں, یہ منصب نہ ہوتا پھر بھی ہم جڑتے یا نہیں, تو معذرت کے ساتھ اکثریت جو ہے نہیں جڑتی, کیوں, کیونکہ ہمیں تو کہیں پہنچنا ہے, لیکن اللہ نے ان کو جو ہمارا امام مقرر کیا وہ اس لیے نہیں کہ امام آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچا دے گا, نہیں, جنت پہنچنا بہت آسان کام ہے, جنت پہنچنا مشکل کام نہیں ہے, اطاعت خدا مشکل ہے, معرفت مشکل ہے, مقصد تک پہنچنا مشکل ہے, اور مقصد ہے ذات خدا, قرب خدا, اللہ کے نزدیک ہونا, بس عزیزان محترم, اس لیے امیر المومنین نے ایک مقام پہ مذمت کی اپنے لشکر کی نہج البلاغہ میں, اور ایک جگہ امیر المومنین نے, پہلے وہ مذمت کے جملے سن لیں پھر میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کیا وہ وجوہات تھیں کہ امیر المومنین اپنے لشکر کو راہ خدا پہ آمادہ کرنا, یعنی آپ یہ اندازہ کریں یہ مشکلات, یہ سستی کاہلی اتنی خطرناک چیز ہے کہ علی جیسا امام سامنے کھڑا ہو, پورا لشکر خطبے سنتا ہے لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا, ایک عام بندہ تو کجا, مولا علی جیسا امام سامنے کھڑا ہو, کوئی نبی بھی آگے کھڑا ہو جائے, لیکن یہ آفتیں جس کے وجود کو لگ جائیں, جیسے آفتیں دیکھیں نا آپ نے, فصلوں کو بھی آفتیں لگتی ہیں, کیڑے جو لگتے ہیں فصلوں کو وہ آفت ہوتی ہے, اسی طرح وجود انسانی کو یہ آفت ہے, سستی ایک خطرناک آفت ہے, اگر یہ آفت کسی کو لگ جائے تو سامنے اگر امام وقت بھی کھڑا ہو تو وہ خطبے سن کے سر ہلا رہا ہوتا ہے, کہہ رہا ہوتا ہے جی جی مولا بہت اچھی بات ہے, لیکن عملی میدان میں سامنے نہیں آتا, ساتھ نہیں دے رہا ہوتا, ورنہ تاریخ میں بہت سارے ایسے کردار موجود ہیں, چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بات آ گئی ہے, 60 ہجری ہے, ذلحج کا مہینہ ہے, امام حسین مکہ میں کھڑے ہیں, توجہ سنیے گا, 60 ہجری ذلحج کا مہینہ, امام حسین مکہ میں کھڑے ہیں, خود امام وقت معصوم امام مکہ میں موجود ہے, مکہ میں امام حسین نے 60 ہجری میں, کیونکہ امام حسین 28 رجب کو مدینہ سے نکلے تھے, آپ سب کو تاریخ پتہ ہے, 28 رجب کو نکلے تھے, 2 یا 3 شعبان کو امام حسین مکہ پہنچ گئے تھے, اور 4 مہینے 4 دن امام حسین مکہ میں رہے تھے, 4 مہینے 4 دن مکہ میں امام حسین کھڑے ہیں 60 ہجری, لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں, ڈیلی بیسس پر امام حسین نے خطاب کیا ہے, 4 مہینے 4 مہینے امام حسین کے کتنے خطبے ہوں گے, ڈیلی روزانہ خطاب کرتے تھے امام حسین, ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے, سمجھاتے تھے, بتاتے تھے کہ میرا مقصد یہ ہے یزیدیت کے خلاف, امام حسین ان کو ابھار رہے تھے, اٹھا رہے تھے, سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ان منکرات کے خلاف اٹھو, برائیوں کے خلاف, 4 مہینے 4 دن امام حسین نے مکہ کے اندر امام معصوم نے نماز پنجگانہ بھی پڑھائی, لوگ جوک در جوک آتے تھے کہ امام معصوم نماز پڑھا رہا ہے, جوانان جنت کا سردار نماز پڑھا رہا ہے, نواس رسول نماز پڑھا رہا ہے, لوگ آتے تھے نماز پڑھتے تھے, امام حسین کے پیچھے سنتے تھے, لیکچر سنتے تھے, درس سنتے تھے, واعظ و نصیحت سنتے تھے, کتنے مہینے, 4 مہینے 4 دن ٹوٹل, اب آپ اندازہ کریں 8 ذی الحج آئی 60 ہجری کی, امام حسین نے مکہ چھوڑ دی, مکہ سے نکلے, اب جب امام حسین جانے لگے, اب آپ مجھے بتائیں اتنے لیکچرز, اتنے خطبے, اتنی واعظ و نصیحت امام حسین نے کی ہوگی 4 مہینے, تاریخ کی کتابوں میں ہے, خطبے موجود ہیں امام حسین کے, فرمودات موجود ہیں, سب موجود ہیں, 4 مہینے امام حسین نے کتنا انہیں سمجھایا ہوگا, اندازہ کریں, جب امام حسین نکلنے لگے مکہ سے تو کتنے لوگ ساتھ آنے چاہیے تھے, پورا مکہ آتا, ایسا ہی ہے نا, مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, چاہنے والے بھی تھے, پورا مکہ آنا تھا, مکہ میں کتنی آبادی ہوگی اس وقت, میں اگر مرے سے مرا ریشو بھی رکھوں سمجھانے کے لیے, 10,000 تو ہوگی, 8,000 ہوگی, 5,000 ہوگی, چلے 5,000 رکھ لیں, 5,000 میں سے کتنے آتے ہیں, چلو سب پہ اثر نہیں کیا امام حسین کے خطبوں میں, 1,000 آتے, 500 آتے, 2-400 آتے, 100 آتے, چلے میں تاریخ کا مظلومیت امام حسین کی بتاؤں، 150 آتے نہیں، مکہ سے 2 آدمی ساتھ آئے، کیا چیز ان کے وجود میں تھی؟ مجھ جیسا کوئی ادنا حقیر طالب علم کھڑے ہو کے وہاں درس نہیں دے رہا تھا، جوانان جنت کا سردار کھڑے ہو کے درس دے رہا، امام معصوم درس دے رہے تھے، کون سی چیز ایسی تھی جو ان کو اٹھا نہیں رہی؟ ان کے اندر کیا چیز موجود تھی؟ کون سی ایسی صفت تھی کہ امام معصوم خطاب کر رہا ہے کوئی اثر نہیں ہوگا؟ سن رہے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ اثر لے ہی نہیں رہے تھے، وہ تو اتنا گر چکے تھے کہ اثر، کلام حق کا اثر لے ہی نہیں رہے تھے، لیکن دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو اثر لے رہے تھے لیکن سامنے مشکلات دیکھ کے ارادے ان کے ٹوٹ رہے تھے۔ پہلی چیز یہ ہو گئی کہ بعض اوقات انسان کے وجود میں صفات، بری صفات اتنی پناہ بنا، انسان کا وجود ایسی پناہ گاہ بن جاتا ہے بری صفات کا کہ وہ اتنا اثر ڈال دیتی ہیں کہ پھر انسان کے سامنے امام معصوم بھی کھڑا ہو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اثر ہی نہیں لیتا، کہتا ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا نماز پڑھ رہا ہے امام حسین کے پیچھے، کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نماز کا ثواب معصوم کے پیچھے تو زیادہ ملے گا، ثواب کے لیے نماز پنجگانہ میں آ رہا ہے، جماعت میں شرکت کر رہا ہے، جنت کا مشتاق ہے، جنت جانا چاہتا ہے، اطاعت امام کے لیے تیار نہیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی، اگر ہم تاریخ میں تھوڑا تجزیہ کریں اور ڈیوائیڈ کریں ان لوگوں کو، دوسری کیٹیگری عزیزان محترم ان لوگوں کی تھی جو اثر لیا ہے، انہوں نے چاہا نواس رسول کی مدد کریں سرخرو ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی ارادہ کیا سامنے مال، سامنے اولاد، سامنے ازواج، سامنے گھر والے، یہ زنجیر بن گئے پاؤں کی، مال کی محبت، اولاد کی محبت، ماں کی محبت، بھائی کی محبت، یہ محبتیں جائز محبت تھیں، فطری محبتیں تھیں، زوجہ کی محبت پاکیزہ محبت ہے نا، لیکن بعض اوقات انسان راہ خدا میں انسان کے لیے یہ جائز محبتیں بھی رکاوٹ ہوتی، تاریخ بتا رہی ہے، عبرت حاصل کریں تاریخ سے، یہ جائز محبتیں تھیں۔ بھائی بیوی سے محبت تو پاکیزہ محبت ہے نا، کون نہیں کرتا، سب کو کرنی چاہیے، حکم بھی ہے اسلام کا، لیکن ان تمام محبتوں کو ایک لمٹ میں رکھیں، یہ تمام محبتیں اللہ کی محبت پہ غالب نہ آئیں، کیونکہ کوئی بھی محبت اگر اللہ کی محبت پہ غالب آ گئی پاؤں میں زنجیر ہے، بیڑی ہے، آپ راہ خدا پہ نہیں چل سکتے۔ تو پہلی چیز کیا رکاوٹ ہے؟ محبتیں، یہ محبتیں ہمارے پاؤں میں زنجیریں ہیں، ہمیں راہ خدا پہ نہیں آنے دے رہی، اور میں حرام محبت کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو جائز ہی نہیں ہے، نامحرم سے تعلق وہ تو حرام ہو گیا، اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، میں اگر کوفہ کی بات کر رہا ہوں یا مکہ کی، اگر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آئیں آ کر دیکھیں، مثلا حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ کے اندر ہیں، سفیر حسین، نمائندہ ہے حسین، نائب امام ہے حسین کوفہ میں، ایک طبقہ تو وہ ہو گیا جو مال کی وجہ سے حضرت مسلم کو چھوڑ گئے، ایک طبقہ وہ ہو گیا جو اپنے قبیلوں کے سرداروں کی وجہ سے حضرت مسلم کو چھوڑ گیا، بھائی میرے قبیلے کا سردار نہیں آ رہا تو میں بھی نہیں آتا، بڑی شخصیت میرے قبیلے کا سردار ہے، ایک طبقہ وہ تھا چلا گیا، ایک طبقہ بچا تھا جو حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا، ایک کیٹیگری تھی لوگوں کی، ان کو کون گھر لے گیا؟ ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، عورتیں، خواتین، ان کے گھر کی خواتین باہر نکلی، باہر نکل کے کہتی ہیں کسی کی بیٹی باہر آئی، کسی کی بیوی باہر آئی، کسی کی ماں آئی، کہنے لگی تمہیں کیا پڑی ہے، مار دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، لے گئی گھر، چلے گئے۔ یعنی یہ وہ جائز محبتیں تھیں، لیکن یہ جائز محبتیں بھی راہ خدا میں اس وقت رکاوٹ بن گئی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ماں کے احساساتی آنسو راہ خدا میں رکاوٹ بن گئے کوفہ والوں کے، ماں کے آنسو، ماں کے احساسات۔ اب میری گفتگو کا کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نخواستہ میں کوئی کریٹیسائز کر رہا ہوں، نہیں، ماں جیسی ہستی پوری کائنات میں نہیں ہو سکتی، لیکن یہی ماں، اسی ماں کو مقام دینے والا دین ہے، اگر ماں دین کے مقابلے میں آ جائے تو پھر ماں کو اہمیت دیں گے، دین کو دیں گے، یقیناً دین کو دیں گے، یہی ججمنٹ تو ہم نے کرنی ہے، کہ جب ہم راہ خدا پہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں تو کون سی چیزیں ہیں جو آج ہمارے راہ میں رکاوٹ ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہی محبتیں ہیں. اولاد کی محبت کس کو نہیں ہے؟ اولاد سے محبت فطری طور پر دیکھیں، کیا امام حسین کو حضرت علی اکبر سے محبت نہیں تھی؟ حضرت علی اصغر سے نہیں تھی؟ کیوں نہیں تھی؟ فطری طور پر تھی. لیکن سید الشہداء نے بتایا کہ دیکھو راہ خدا کے تقاضے ہیں. محبت علی اکبر قربان کر دی حب خدا پہ، اللہ کی محبت میں قربان کر دی، لیکن اللہ کی محبت کو کسی چیز پہ قربان نہیں کیا. یہ میسج بہت بڑا میسج ہے سید الشہداء کا. راہ خدا پہ کام کرنے کے لیے پہلی چیز جو ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، جو سستی آتی ہے ہمارے اندر، ہمارے ارادے کو توڑتی ہے. ارادہ سب سے اہم ترین چیز ہے. ارادے کو توڑنے والی پہلی چیز کیا ہو گئی؟ محبتیں، جائز محبتیں. لکھ لیں گے ایک پوائنٹ، جائز محبتیں. اس لیے فطری محبتیں الحمدللہ ہیں، انسان کو کریں. محبت اپنی جو زوجہ سے ہے وہ بھی جائز ہے، جو ماں سے ہے وہ بھی، جو آپ کو اولاد سے وہ بھی. لیکن ایسا نہ ہو، اتنا ججمنٹ کریں، ایسا نہ ہو کہ سامنے وقت کا امام کھڑا ہو اور اس وقت بھی میں مشکل ہو جائے میرے لیے. اس لیے راہ خدا کو سمجھنے کے لیے، راہ خدا پہ چلنے کے لیے صراط مستقیم. اچھا دیکھیں، پہلے سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے راہ خدا پہ آنا. کیونکہ ابلیس فارغ آدمی، ابلیس فارغ نہیں ہے. ابھی ہم پتہ کیا ہے، مجھ جیسے لوگ سمجھتے ہیں مجھے ابلیس بھڑکا رہا ہے. مجھے ابلیس کب بھڑکائے گا؟ میرے لیے تو اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے ہیں. ابلیس تو ان کو بھڑکاتا ہے جو صراط مستقیم پہ چل پڑے. تو میں تو ابھی چلا ہی نہیں ہوں اور میں سارا بلیم اس پہ ڈال دیتا ہوں، یہ ابلیس نے کیا ہے. نہیں، ابلیس اپنی طاقت کو مجھ جیسے لوگوں پہ ضائع نہیں کرتا، وہ عرفاء کے اوپر، وہ راہ خدا پہ چلنے والے ایسے لوگوں کے اوپر اپنا اٹیک کرتا ہے. اس لیے میں دعائے کمیل کے چند جملے بھی آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. مولا علی کے دعائے کمیل کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، میں جلدی جلدی پڑھوں گا تاکہ سوالات کا سلسلہ بھی رہے. تو مجھے سنیے گا عزیزان محترم، پہلی چیز کیا رکاوٹ بن گئی؟ ارادہ جو توڑتی ہے. دیکھیں ہمارا ارادہ ہوتا ہے، ارادہ، لیکن ارادہ توڑنے سب سے اہم ترین چیز ہے ارادہ. اور انسان کے اندر ارادہ وہ پاور ہے کہ ارادے سے انسان سب کچھ کر سکتا ہے. سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ارادہ رکھی. ارادے سے کہ دنیا تسخیر کر چکا ہے، کر رہا ہے، ارادے سے یہ چاند پہ پہنچا ہے، ارادے سے یہ مارس پہ پہنچا ہے. ارادہ ہی تو ہے انسان کا، ارادہ ہی تو کیا ہے نا. اس لیے اب یہ ارادہ مضبوط کریں. ارادے کو توڑنے والی سب سے پہلی چیز کیا ہو گئی؟ محبتیں، جائز محبتیں. ارادے کو کمزور کرنے والی ایک اور چیز ہو گئی، ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہمیت. کس چیز کو اہمیت؟ میں ان امور کو زیادہ اہمیت دینے لگتا ہوں جو مجھے راہ خدا سے روک رہے ہوتے. اہمیت یعنی میں اگر اور آسان زبان میں کہوں، خواہشات، طول العمل جس کو نہج البلاغہ میں مولا نے کہا ہے، لمبی امیدیں. دنیا کی جب میں امیدیں زیادہ لگانے لگتا ہوں، خواہشات کی جانب جاتا ہوں، تو یہ ارادہ توڑتی ہیں خواہشات. کیونکہ خواہش کے مقابلے میں ارادہ ہے اور ارادے کے مقابلے میں خواہش ہے. ان دونوں کی وجود کے اندر جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کا وجود ایسا بنایا ہے کہ ارادے کی اور خواہش کی جنگ ہے. ارادے کے پاس بھی پورا لشکر ہے، خواہش کے پاس بھی پورا لشکر ہے. ارادہ خواہش پہ اٹیک کرتا ہے اور خواہش ارادے پہ اٹیک کرتی ہے. کبھی ارادہ غالب ہوتا ہے، خواہش مغلوب، کبھی خواہش غالب، ارادہ مغلوب. اچھا، ہارنے والے دونوں نہیں ہیں، کیونکہ وجود اللہ نے ایسا بنایا کہ اندر دونوں ہارنے والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، جہاد اصغر سے آ گئے ہو، صحابہ کو کیا کہا تھا، اب جہاد اکبر کرو. یا رسول اللہ، کون سا جہاد؟ یہ جہاد، نفس کا جہاد. اس لیے اندر وہ ارادہ کیا ہے، وہ ارادہ عقل ہے. جو آپ نے سنا ہے نا حدیث جنود عقل والجہل، اصول کافی کے اندر ایک چیپٹر ہے حدیث کا، حدیث جنود عقل والجہل. یہ ہے ارادے اور خواہش کا پورا، یعنی امام نے اس میں پورے لشکر بیان کیے ہیں کہ عقل اس کا عقل کمانڈر ہے وجود کے اندر اور اس کے پورے سپاہی ہیں موجود. اسی طرح یہ خواہش بھی کمانڈر ہے وجود انسانی میں، اس کے پورے سپاہی موجود ہیں، پیادے ہیں ان کے ساتھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے وجود پہ غلبہ کس کا ہے. جب ہم راہ خدا پہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہوں تو اس وقت ہمارے وجود پہ ارادے کا غلبہ ہوتا ہے، عقل کا غلبہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم سستی کر رہے ہوں تو خواہش غالب آ گئی، کوئی نہ کوئی خواہش غالب آ جاتی ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ضرورت اور خواہش میں فرق ہے، ضرورتیں پوری انسان کرے اپنی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، خواہش غالب کیسے آتی ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ ایک عام آدمی کی، مثلا میں آپ ابھی یہاں جو سب بیٹھے ہوں گے ایج میں 25 سے تو سب اوپر ہیں، 25 سے تو اوپر ہیں، اب میں برا نہیں مانیے کہ اگر کوئی چھوٹا ہو تو، لیکن 25 سے اوپر ہیں۔ تو سائنس کے مطابق جو آج میڈیکل کہتی ہے، 25 سے لے کر جو 60 سال یا 25-26 سے لے کر جو 60 سال تک کی عمر ہے، 60 سال تک کی، اس کے اندر لیکن ذرا رات کی نیند ہو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ٹائم، 6 گھنٹے کی نیند بہت ہے۔ 6 گھنٹے کی نیند وجود کی ضرورت ہے، 7 گھنٹے خواہش ہے، 8 گھنٹے خواہش ہے، 9 گھنٹے خواہش ہے، یہ تو نہیں پوری ہوگی، یہ بدن تو کہتا ہے پڑا رہا بستر پہ۔ اس بدن سے جہاد کیا کس نے؟ آپ سب جانتے ہیں، اس بدن سے جہاد کیا، اس بدن کو تھکا کے رکھ دیا شہید مصطفیٰ چمران نے، اپنے بدن کو تھکا دیا، یہ تھا مصطفیٰ چمران کا ارادہ۔ اپنے بدن سے اکیلے میں باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے ہاتھ، جس دن تو راہ خدا میں رکاوٹ بنا، جس دن تو رکاوٹ بنا، مجھے اتنا اذن دے کہ میں تجھے اپنے وجود سے الگ کر دوں۔ شہید مصطفیٰ چمران کے جملے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے وجود سے، اپنے بدن سے بات کرتے تھے کہ کبھی رکاوٹ نہیں بننا، اور اپنے بدن سے کہتے تھے کہ تو چاہتا ہے کہ میں تجھے آرام دوں، لیکن میرا رب نہیں چاہتا کہ تجھے اتنا آرام۔ یہ ہے شہید کا مقام۔ دیکھیں شہدا ایسے ہی تو نہیں بن گئے، یہ زندہ شہید تھے، جبھی تو اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا، یہ زندہ ہی شہید تھے، شہادت کی راہوں پہ چل رہے تھے، راہ شہادت پہ چلے۔ تو عزیزان محترم، خواہش اور ضرورت میں یہ فرق ہے۔ 6 گھنٹے کی نیند ہماری ضرورت ہے، 6.5 گھنٹے خواہش، آدھا گھنٹہ بھی اوپر ہوا خواہش کے تحت، زندہ رہنے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے تو کھائیں، تو کھائیں۔ اگر میں 3 ٹائم 2-2 روٹی کھا رہا ہوں، صبح دوپہر شام، ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن اب اس کے علاوہ جو میں جتنی بھی چیز کھا رہا ہوں، وہ بدن کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب خواہش ہے، اشتہا، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے اشتہا۔ اس لیے حدیث کے جملے ہیں، حدیث کے جملے ہیں، غرور الرقم میں امام فرماتے ہیں کہ لا تجتمع الفطانت مع البطانہ، کہ فطانت اور بطانت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ فطانت ذہین، ذہن، عقل، عقل، بطانت بطن۔ آسان ترجمہ کروں، بطانت امیر المومنین نے ان لوگوں کے لیے کہا جو خواہش کے تحت کھاتے ہیں، آسان زبان میں کہوں پیٹو، جو سامنے آئے اور وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہو، وہ کہتے ہیں بس آنے دو۔ تو اس لیے مولا نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیٹو عقل مند بھی ہو، اس کی عقل زائل ہو جائے، عقل کام نہیں کرتی۔ اس لیے دیکھیں، ہمارے ارادے کو اور عقل کو کمزور کرنے والی ایک چیز ہو گئی خواہشات کے تحت کھاتے رہنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ دونوں چیزیں رکاوٹ ہیں۔ زیادہ سونا سستی پیدا کرے گی، ارادہ کمزور کرتا ہے زیادہ سونا۔ اس لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم آج سائنس کی روشنی میں بھی دیکھیں، میڈیکل کی روشنی میں دیکھیں، تو 6 گھنٹے کی نیند، ابھی ہم یہ جو ایج والے بیٹھے ہیں، ہاں البتہ بچوں کی نیند کے حوالے سے الگ ہے، اور اڈلٹس کی جو بالغ ہیں ان کی نیند الگ ہے، یعنی ایک پورا اس میں ایک ریشو بیان کیا گیا کہ اس ایج سے لے کے اس ایج تک اتنی نیند ہے، اس ایج سے لے کر اس ایج تک اتنے گھنٹے۔ لیکن ابھی ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے 6 گھنٹے کی نیند رات کی کافی ہے، پورے 24 گھنٹے میں صرف 6 گھنٹے۔ حالانکہ امام خمینی کا بتاؤں تو امام خمینی کی دوپہر کا جو قیلولہ وہ کرتے تھے، امام خمینی دوپہر کا قیلولہ جو تھا، کھانے کے بعد جو آرام ہوتا ہے، ریسٹ ہوتا ہے، وہ ان کا 40 منٹ کا تھا، امام خمینی کا۔ اور جو رات کی نیند تھی، ٹوٹل رات کی نیند 40 منٹ، وہ کاؤنٹ کریں، اور ٹوٹل رات کی نیند 2.5 سے 3 گھنٹے تھی، 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے ٹوٹل کاؤنٹ کر لیں، 3.25 گھنٹے کی نیند امام خمینی کی پورے 24 گھنٹے کے اندر تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ورک دیکھیں آپ، کام دیکھیں۔ اب بہرحال یہ ذہن میں نہیں لائیے گا کہ ہم کہاں امام خمینی کہاں ہم کہاں، کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جیسے ہی وہ امیر المومنین کے مولا کے فضائل سناؤ، تو ہماری قوم کہتی ہے بھائی ہم کہاں مولا کہاں، مولانا صاحب یہ باتیں تو نہیں کریں. اچھا ٹھیک ہے جی، عمل کی باری آئے تو ہم کہاں مولا کہاں، اور جنت جانے کی باری آئے تو ہم بھی وہاں جہاں مولا، جہاں مولا ہم بھی وہیں پیچھے پیچھے. تو بھائی عمل بھی، عمل میں بھی تو پھر ہم وہیں اسی راہ پہ ہیں نا جہاں مولا تھے. اس لیے اب مثلا آپ یہ سوچنے لگے بھائی وہ امام خمینی تھے، اب خمینی تھوڑی بن سکتے ہم. صحیح ہے، آپ سے نہیں کہا جا رہا آپ خمینی بنے، خمینی اگر 100% پیور تھے آپ سے نہیں کہا جا رہا، لیکن پیروے خمینی 40% تو بنے، 30% تو بنے. مثلا میں اگر پیروے خمینی ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں امام خمینی کے نظریے پہ ہوں، میں فالو کر رہا ہوں، تو کم از کم میرے وجود سے ان کا نظریہ، وجود سے زبان سے نہیں میرے وجود سے ان کا نظریہ 30% تو جھلک نظر آئے، 20% تو آئے، یعنی جتنا میں کر سکتا ہوں. بس اذان محترم، میں چند جملے پڑھتا ہوں نہج البلاغہ کے، بہت خوبصورت امیر المومنین کے جملے، معذرت دعائے گمیل کے، مجھے اسی پہ آپ کو لانا تھا کہ دیکھیں امیر المومنین نے راہ خدا پہ کام کرنے کے لیے کیا مانگا اللہ سے، اور کیسے مانگا اور کیسے طلب کیا، یہ بہت اہم نقطہ ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں، ایک حصہ ہے دعائے گمیل کا کہ قو اللہ یا ربی، یا ربی قو اللہ خدمت کا جواری ہی، کہ پروردگارا میرے اعضاء و جوارے، یہ باڈی، میرے اعضاء و جوارے کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر، اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر. اعضاء و جوارے مثلا امیر المومنین راہ خدا پہ، امیر المومنین اتنا خالص اللہ کا بندہ ہے، علی، علی ایسا خالص اللہ کا بندہ ہے کہ علی اگر روٹی بھی کھاتے ہیں تو اللہ کے لیے کھاتے ہیں، اپنے خواہش کے لیے نہیں کھاتے. دیکھیں آپ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ یعنی اگر میں کھانا بھی کھاؤں تو اس لیے میرے بازوؤں کو طاقت رہے، میرے بدن کو طاقت رہے، میں اس لیے کھاؤں کہ بدن میں طاقت رہے، بدن بیمار نہ ہو جائے، بدن میں طاقت رہے. اور وہ بدن کس کے کام آئے؟ تیری راہ پہ کام آئے، اللہ کی راہ پہ کام آئے. یہ امیر المومنین کے جملے کہ قوی علی خدمتی کا جواری ہی، مولا علی نے بدن کو طاقتور مانگا. ہاں اس کو ہم اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز بھی کریں اپنے آپ کو، اپنے بدن کو. دیکھیں سستی کی ایک اور بنیادی وجہ، چلیں آ گئی ہے یہاں پہ، کیوں سستی ہوتی ہے ہمیں راہ خدا میں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے. جتنے بھی مصروف ہیں صبح نماز فجر کے بعد تھوڑا سا ٹائم ضرور رکھیں، ایکسرسائز کریں، گھر کے اندر کریں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گھر میں ہی آپ کر سکتے ہیں گھر میں کریں. ایکسپرٹس جو آپ سے، آپ کے ہوں گے جاننے والے جو رابطے میں، ان سے چند ٹپس پوچھ لیں ڈیلی بیسس پر، کہ بھائی میں چند، وہ مجھے مختصر سی ٹپس بتا دو کہ میں کس طرح وہ رہ سکتا ہوں، میں کس طرح ایکٹیو رہ سکتا ہوں دن بھر. آپ یقین جانے ایکسرسائز کے بعد آپ دن بھر اپنے آپ کے، اپنے بدن کو بہت بہترین محسوس کریں گے، تھکاوٹ نہیں ہوگی کام کرنے سے. لیکن بنیادی وجہ ہماری یاد ہے، ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، صبح میں ہم ورزش نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، اس کی وجہ سے پھر ہمارا بدن، بدن خود ایک پھر ارادے پہ اثر ڈال دیتا ہے، بدن ہی تیار نہیں ہے، ارادہ اسے اٹھا رہا ہوتا ہے، ارادہ کہتا ہے اٹھ، بدن کہتا ہے مجھ میں طاقت ہی نہیں، بدن سست پڑا ہوا ہے. اس لیے امیر المومنین کہہ رہے پروردگارا میرے بدن کو طاقت دے، قوی علی خدمت کا جوارے ہی، جوارے اعضاء و جوارے، باڈی کی بات ہو رہی ہے، روح کی نہیں، بدن کی، کہ پروردگارا میرے بدن کو طاقت دے تاکہ تیری راہ میں خدمت کروں. آگے جملے سنیں، وشدد علی العظیمت جوانہ، اور میرے دل کو اتنا نیک کر دے کہ میرے ارادوں پر، میرے دل کو نیک ارادوں پر مستحکم قرار دے، میرے دل کو نیک. اب دل سے مراد روح آ گئی، دل سے مراد قلب ہے، دل سے مراد ارادہ ہے. یعنی امیر المومنین نے دو یہاں پہ چیزیں مانگی ہیں اللہ سے، ایک بدن بھی طاقتور مانگا ہے اور روح بھی طاقتور مانگا ہے. یعنی مولا علی کہہ رہے ہیں نہ بدن اپنا بیمار ہونے دو نہ روح. لیکن معذرت، ہمارے یہاں بیماری فیشن ہو گئی، جب تک شوگر نہ ہو تو ہم رچ نہیں کہلاتے، امیر طبقے میں شمار ہی نہیں ہوں گے ہم. ہم کہتے ہیں بھائی اگر امیر بننا ہے تو شوگر اپنے لیے ضروری قرار دو، کم از کم ہارٹ پیشنٹ ہونا تو امیر ہونے کی ایک علامت ہے پاکستان میں، کہ بھائی امیر طبقے میں شمار ہونا ہے، ورنہ ایسی سوسائٹیز، ورنہ آپ امیر لوگوں کی سوسائٹی میں نہیں بیٹھ سکتے. وہ پوچھتے ہیں بھائی ہارٹ پیشنٹ بھی ہو نہیں، یعنی ایک شرط ہو گئی. تو اس لیے امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں، بدن، اپنے بدن کی طاقت مانگو، بدن بیمار نہیں ہونا چاہیے، روح بھی بیمار نہیں ہونا چاہیے. یعنی نہ بدن کو آفتیں لگنے دو نہ روح کو لگنے دو. روح کی بیماریاں آپ کو پتہ ہے، بغض، لالچ، حرص، کینہ، جھوٹ، فساد، یہ ساری بخل اس کی روح کی لالچ، روح کی بیماریاں، اور بدن کی یہ سارے نزلہ، کھانسی، بخار، دل کا کولیسٹرول، یہ وہ. امیر المومنین کہہ رہے ہیں نہیں، ایکسرسائز کرو، اپنے بدن کو طاقتور رکھو، راہ خدا میں کام کرنا ہے تو تمہارا بدن تمہاری روح پہ رکاوٹ بن جائے گا. بہت خوبصورت جملے آیت اللہ مصباح یزدی رحمت اللہ علیہ کی، آیت اللہ مصباح سے، آغا مصباح یزدی سے پوچھا گیا یہ بدن اور روح کس کام کا ہے، کنیکشن کیا ہے دونوں کا؟ تو آغا مصباح یزدی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بہت خوبصورت مثال دی، کہنے لگے بدن قلم ہے، روح اس کی انک ہے، سیاہی ہے بدن قلم ہے، روح سیاہی ہے، نہ سیاہی کے بغیر قلم کسی کام کا، نہ قلم کے بغیر سیاہی کسی کام کی، اس لیے اس قلم کے اندر وہ انک جب ڈلتی ہے تو پھر لکھا جاتا ہے، اور اس لکھنے کو عمل کہتے ہیں. تو جب روح اور بدن آپ کی دونوں قوی ہوں گے، مضبوط ہوں گے، تو آپ کوئی عمل اپنے وجود پہ لکھو گے. عمل کب کرو گے؟ بہترین نماز کیسے پڑھو گے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا جوانی کی عبادت کیوں پسند ہے خدا کو؟ کیونکہ آپ کا بدن بڑا سالم ہے، تقویت ہے، بدن کے اندر طاقت ہے. آپ جو عبادتیں مثلاً کھڑے ہو کے انجام دو گے، جو کھڑے ہو کے آپ پنجگانا پڑھ سکتے ہیں، جو تہجد پڑھ سکتے ہیں، 51 رکعت جو پورے دن کی نماز ہیں، وہ آپ جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، وہ بیٹھنے میں وہ مزہ نہیں ہے، لیٹ کے پڑھنے میں مزہ نہیں ہے. ایک بدن طاقتور ہونا چاہیے. امیر المومنین کہہ رہے بدن کو، اپنے بدن کا خیال رکھو، اپنے بدن کی حفاظت کریں، آپ راہ خدا پہ کام کرنا، اپنے بدن کی حفاظت کریں. مثلا اگر بہت زیادہ ہمارے پاس چکنائی والے کھانے ہیں تو آپ ذرا کنٹرول کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چکنائی والے کھانے میرے دل پہ اثر کریں اور میں ہارٹ پیشنٹ بن جاؤں. میں نے کام کرنا تھا 60 سال تک کی ایج میں، میں 40 میں ہی فیل ہو گیا، کیونکہ ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، طاقت نہیں رہی. میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں یہ ساری چیزیں دیکھ سکتا ہوں. راہ خدا میں کام کرنے کے لیے مجھے امیر المومنین کی ان جملوں پہ غور کرنا ہوگا. میں اپنی روح کو وشدد علی العظیمتی جوانی. پھر آگے امیر المومنین نے کہا یہ دو چیزیں مانگ لی اللہ سے، یہ ہم بھی طلب کریں. روزانہ نماز پنجگانہ میں جو تعقیبات ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ دعا کے جملے یہ یاد کرنے، یہ مانگیں اللہ سے، راہ خدا پہ اگر کام کرنا ہے یہ مانگیں. پھر امیر المومنین کہہ رہے ہیں وحب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال. اور پروردگارہ مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے بہت زیادہ ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں. جد، دو جملے سنیں، اس کی وضاحت کروں گا میں. وہب لی الجد، پروردگارہ مجھے جد دے. جد کیا ہے؟ یہ جد، وضاحت کر رہا ہوں، عربی کا جملہ ہے. جد کہتے ہیں سنجیدگی، آمادگی. اچھا، سنجیدگی سے مراد یہ مذاق کے مقابلے میں سنجیدگی نہیں ہے، ایک ہے مذاق، ایک ہے سنجیدہ. مذاق کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ سنجیدگی ہے امپورٹنس. میں تیرے امور کو امپورٹنس دوں، میں تیرے امور کو اپنے وجود پہ اتنا حاوی کر لوں کہ میں سب سے بڑی میری فوقیت یہ ہو جائے کہ میں نے سب سے پہلے راہ خدا کا کام کرنا، یعنی امپورٹنس، توجہ، جد. امیر المومنین جد مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ میں راہ خدا پہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے جد دے، جد مجھے سنجیدہ کر دے. میں ابھی سنجیدہ نہیں ہوں. سنجیدہ سے مراد میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے، اس میں سے ایک کام یہ بھی، یہ غیر سنجیدگی. سنجیدگی یہ ہے کہ میرے سارے کاموں کی لسٹ بعد میں، پہلے راہ خدا کا، پہلے اللہ کا امور، پہلے جو خدا چاہتا ہے پہلے وہ ہے، باقی میری لسٹ بعد میں. اس لیے امیر المومنین کہہ رہے جد مانگو، جد. پھر امیر المومنین کہہ رہے ہیں فی خشیتی کا، میں تجھ سے ڈروں. ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ کون سا خوف ہے؟ خشیت ایک قسم کا خوف ہے. قرآن کریم نے بھی خشیت کا جملہ استعمال کیا ہے کئی مقامات پہ. خشیت ایسے خوف کو نہیں کہتے. مثلا ایک خوف انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی سامنے کوئی دہشت گرد کھڑا ہے، گولیاں مار دے گا، کوئی ڈاکو ہے پیسے چھین لے گا، موبائل چھین لے گا، یہ خوف ذہن پہ تاری ہے کہ وہ مار دے گا، جان لے لے گا، وہ بھی ایک خوف ہے. لیکن ایک خوف انسان کے وجود پہ ہوتا ہے کسی کی بزرگی کی وجہ سے، بڑکپن کی وجہ سے، جس کو روب کہتے ہیں، جس کو احترام کہتے ہیں، جس کو بزرگی کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک خوف آپ کو ہے دہشت گرد کا، یا اس کی نہیں مانی تو وہ مار دے گا. ایک خوف آپ کو ہے اپنے والد کا، اگر بیٹا والد کا حکم نہ مانے تو باپ اس کو قتل نہیں کرے گا، مارے گا نہیں، گولی نہیں مارے گا، بلکہ باپ کی بزرگی کی، باپ کے روب کی، باپ کے مرتبے کی اور مقام کی وجہ سے بیٹے کے وجود پہ جو کیفیت طاری ہو وہ بھی ایک خوف ہے۔ لیکن دونوں خوف میں فرق ہے۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو اس ذات واجب الوجود اللہ کی ذات کی بزرگی کی وجہ سے، اس کے دبدبے کی وجہ سے کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، اس کے وجود کی وجہ سے جو خوف وجود انسانی پر، عابدین پر، زاہدین پر اور راہ خدا پر کام کرنے والوں پر جو خوف طاری ہوتا ہے، اس کو عربی میں اصطلاح قرآن اور روایات میں خشیت کہتے ہیں۔ یہاں مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ خشیت کا، مجھے خشیت، میرے اندر خشیت پیدا کر دے۔ یہ مانگے اللہ سے، ہمیں راہ خدا پہ کام کرنا، پروردگار ہمارے اندر خشیت پیدا کر دے، خشیت کہ ہمارے ذہن پہ ہر وقت یہ خوف رہے، یہ روب رہے کہ مجھے بارگاہ الہی میں جانا ہے، جواب دینا ہے، میرے ذمے کوئی کاندھے، میرے کاندھے پہ کوئی ذمہ داریاں۔ پھر آگے امر المومنین فرماتے ہیں، جلدی جلدی سن لیں، کہ حتی اصلح الیک فی میادین السابقین۔ کیا کیا مانگا؟ توجہ سنیں، پہلے پیچھے جائیں، آپ نے جس نے نوٹ کرنا ہے وہ نوٹ کر لیں۔ پہلے امر المومنین نے مانگا بدن کی طاقت، پھر کہا بدن کے ساتھ ساتھ روح بھی میری صحت مند ہونی چاہیے راہ خدا پہ کام کرنے کے لیے۔ پھر امر المومنین نے کہا تیسرے مقام پر کیا مانگا؟ جد، سنجیدگی۔ چوتھا خشیت، خوف خدا، روب، میرے وجود پر اللہ کے کاموں کا غلبہ رہے، خشیت مانگا۔ اب جب یہ ساری چیزیں مانگ لیں، چار پانچ چیزیں جب امیر المومنین نے مانگ لیں، تو اب کیا ہے آگے؟ حتی اصرح الیک فی میادین السابقین۔ اب جب یہ چیزیں تو مجھے دے دے، تو یہاں تک کہ تو میری، یہاں تک کہ میں تیری طرف سبقت کرنے والوں کے ساتھ چلتا رہوں۔ سابقین، یہ بڑا اہم جملہ ہے، میادین السابقین، میادین میدان کی جمع، سابقین، سابقین، سابق اردو میں کہتے ہیں پیچھے، سابق اردو میں کہتے ہیں گزرے، جیسے کہتے ہیں سابقہ وزیر اعظم، سابقہ صدر، ان کو کہتے ہیں گزرے ہوئے، لیکن عربی زبان میں سابق کہتے ہیں آگے جانے والوں، فرسٹ پوزیشن پہ آنے والے، آگے نکلنے والے کو، فاستبق الخیرات، قرآن کریم کہہ رہا ہے فاستبق، سبقت لو، کس میں؟ خیرات میں، نیکیوں میں سبقت لو، نیکیوں میں آگے نکلو۔ تو اذان محترم، میں بس لیکچر کو جلدی کمپلیٹ کروں، کہ اے پروردگارا، اب امیر المومنین کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ پروردگارا، کی جو میں نے چار پانچ چیزیں مانگی ہیں نا، اب میں ان چار پانچ چیزوں کو جب یہ میرے وجود میں آ جائیں تیری راہ پہ کام کرنے کے لیے، تو اب وہ جو تیرے راہ پر، صراط مستقیم پر، میادین، جو تیرے میادین ہیں نا، تیری راہ کے جو میدان ہیں، جو امور ہیں، ان کے اندر جو سابقین ہیں، یعنی مولا علی یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ پیچھے کہیں چھوٹا موٹا مقام مجھے مل جائے، مولا علی یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سنو، چھوٹے موٹے منصب پہ، عہدوں پہ نہیں خوش رہو۔ مثلا ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ معذرت کے ساتھ، ہم جب اکتائی ہوئی زبان استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جنت تو پہنچ ہی جائیں گے، کہیں نہ کہیں کوئی پلاٹ مل جائے گا، کہتے ہیں نا کہ بھائی تھوڑا بہت عمل کر لیں کہیں پہنچ جائیں گے۔ اچھا، جنت کے اندر جو پلاٹنگ ہے، جو ایریے ہوں گے، وہ عمل کے حساب سے ہوں گے نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں تمثیلی، عمل کے حساب سے ہوں گے نا، جس نے جیسا عمل کیا، جس کا جو رتبہ تھا۔ اچھا، یہاں بھی ہم دنیا میں تو رہے ایسے علاقے میں، لیکن ہم جنت میں پہنچنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جنت میں بھی بس کوئی چھوٹا موٹا مل جائے۔ نہیں، جنت کے اندر ڈی ایچ اے کیوں نہیں مانگ رہے؟ جنت کا بحریہ کیوں نہیں مانگ رہے؟ اچھا، جنت کا بحریہ اور جنت میں جو ڈی ایچ اے ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، کبھی کوئی سمجھے کہ وہاں بھی کوئی روایت میں وہاں بنائے، میں مثال دے رہا ہوں، مثلا یہاں ہم رہنے کے لیے مانگتے ہیں نا کہ ہمیں ڈی ایچ اے میں کوئی پلاٹ مل جائے، یا بحریہ میں مل جائے، بحریہ ٹاؤن۔ تو جنت کا جو ڈی ایچ اے ہے، یعنی سب سے اپر کلاس لوگ، اور جنت میں جو بحریہ ہوگا، وہاں معیار نہ مال ہے نہ دولت ہے، وہاں تو عمل اور میادین السابقین، جو اللہ کی راہ میں سب سے آگے نکلے، ان کے مقام کے حساب سے ہو۔ تو یہاں امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ خوش نہیں ہو کہ پروردگارہ میں تیری راہ پہ آ گیا، تھوڑا بہت کام کر لیا، اب تو مجھے کوئی مقام مل جائے گا، نہیں، لالچ پیدا کرو اپنے وجود میں، یہ لالچ پیدا کرو، ان لالچوں سے نکلو جو منفی لالچ ہیں، یہ لالچ پیدا کرو کہ پروردگارہ مجھے ان کے ساتھ شمار کر جو تیری راہ میں صفے اول میں ہیں. نماز پنجگانہ میں ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ جماعت میں جب کھڑے ہوں پہلی صف میں, پہلی صف کا ثواب پتا ہے نا آپ کو, ماشاء اللہ سنا ہے نا کہ جماعت میں کھڑے ہوں امام کے پیچھے کھڑے ہوں پہلی صف. اب پہلی صف کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے, اذان کا انتظار نہیں کریں, اذان سے پہلے وضو کریں پھر پہنچیں تاکہ بعد میں رش لگ گیا تو آپ کو پھر پیچھے جگہ ملے. آپ پھرتی دکھاتے ہیں نا, جلدی دکھاتے ہیں نا. رسول اللہ المومنین کہہ رہے ہیں پروردگارا صف اول کے رہنے والوں میں سے مجھے قرار دے, میں دوسری صف والوں پہ مطمئن نہیں ہوں, میں تیسری صف والوں پہ مطمئن نہیں ہوں, میں چوتھی پانچویں پیچھے جو صفے ہیں نا علی مطمئن نہیں ہے. علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے آگے پہلی صف, فی میادین السابقین, پھر اس کے بعد پھر نہیں رکے مولا, آگے کہہ رہے ہیں وہ اسرے الیک فی الباذرین, سابقین کے ساتھ شمار ہوں آگے بڑھنے والوں کے ساتھ. وہ اسرے الیک فی الباذرین, باذرین اور پھر تیری راہ میں مبارزہ کرنے والوں میں بھی ہوں. باذرین مبارزہ یعنی تیری راہ پہ جنہوں نے اپنے تمام تر چیزوں کے ساتھ جہاد کیا ہو, زبان سے بھی جہاد کیا ہو, وجود سے بھی جہاد کیا ہو, صلاحیتوں سے بھی جہاد کیا ہو تیری راہ پہ, یعنی تیری راہ میں جو بارزین مبارز, ان لوگوں کو کہتے ہیں جو راہ خدا پہ سب سے آگے نکل چکے. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں وشتاق الى قربك فی المشتاقین, اور مجھے تیری ملاقات کے مشتاق افراد کی جماعت میں شامل کر, میں مشتاق لوگوں میں شامل ہو جاؤں. وہ ادنو و من کا دنو والمخلصین, اور پھر مجھے مخلصین میں شمار کر. پھر آگے امیر المومنین فرماتے ہیں جب یہ ساری صفتیں کیا کیا بتائیں, سابقین, باذرین, مشتاق, اللہ کے عاشق, مشتاق یعنی اللہ کے عاشق, اور پھر چوتھا مخلصین. پھر امیر المومنین نے کہا جب یہ چار چیزیں تمہارے وجود میں آ جائیں گی تو اب دیکھو تم بنو گے کیا. وہ اخاف کا, پانچویں ایک اور چیز ہے, وہ اخاف کا مخافت المؤمنین, پانچویں چیز اہل یقین, یقین کی منزل پہ جب یہ پانچوں چیزیں تمہارے وجود میں آ جائیں گی راہ خدا پہ, وجتمع فی جوارک مع المؤمنین, اب تم مومنین کے ساتھ شمار ہوں, اب تم مومن بنے ہو. اب معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ مولا علی نے ہمیں کون سا مومن بنانا چاہ رہے ہیں, ابھی تک تو ہم مومن تھے, لیکن امیر المومنین تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام کرو گے تو مومنین کی صفت میں شامل ہوں گے, مومنین کی صف میں پھر کھڑے ہوں گے, یعنی وہ مومنین جو سبقت لے گا اللہ کی راہ میں. بس اذان محترم, وقت زیادہ ہو گیا لیکچر کا, میں یہاں پر گفتگو کو روکوں گا.